الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم قابل احترام بزرگ جیسا کہ گزشتہ کل یہ بات عرض کی گئی ماحول کے بدلنے میں معاشرے کے بدلنے میں مرد اور عورت دونوں کا صالح ہونا اور دونوں کا آپس میں تعاون کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کام میں سب سے زیادہ دخل ہماری عورتوں کا ہے. اللہ تعالی نے ان عورتوں کے ساتھ خصوصی رحم کا اور عنایت کا معاملہ فرمایا. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب سامان ہے, اور پوری دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے. استوصوا بالنساء خیرا. آپ نے فرمایا, میں عورتوں کے ساتھ اچھائی کا بھلائی کا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں, میری اس وصیت کو قبول کر لو. یہ بات آپ نے مردوں سے کی. ایک اور حدیث ہے, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ اور سب سے اچھے ہوں, اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کا اور خیر کا معاملہ کرے. اسی مضمون سے متعلق بہت سی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں, جس میں اللہ تعالی نے اس طبقے پر خصوصی احسان اور انعام کا اشارہ فرمایا. خاص طور پر یہ بتایا کہ خاندان میں عورت تین مرحلے سے گزرتی ہے. عام طور پر ایک مرحلہ سب سے پہلے بیٹی بنتی ہے, پھر بیوی بنتی ہے, اور پھر ماں ہوتی ہے. عام طور پر ایک عورت ان تین مرحلوں سے گزرتی ہے. ان تین مرحلوں میں ہر مرحلے پر اللہ کے خصوصی احسانات ہیں, اور ہر مرحلے میں خصوصی مطالبے بھی. بیٹی ہے تو بیٹی پر خصوصی عنایتیں ہوئی اور اس سے کچھ اور مطالبہ ہوا. بیوی ہے تو اس پر خصوصی رحمتیں ہوئی اور اس سے کچھ اور مطالبہ ہوا. ماں ہے تو اس پر بھی عنایتیں ہوئی, اس سے کچھ اور مطالبہ ہوا. اس کو ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھیں. جیسے اسلام سے پہلے جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا, اس سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب سے پہلے اس طبقے پر احسان فرمایا, اور آپ نے خصوصی حکم فرمایا کہ من عادا جاریتین حتی تبلغا, جس کسی کے پاس دو بچیاں ہوں اور ان دو بچیوں کی تعلیم اور تربیت کرے, ان کو دین و ایمان سکھائے, ان کو زندگی کا سلیقہ سکھائے اور خاص طور پر بتایا کہ بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دے میں اور وہ قیامت میں اتنے قریب ہوں گے, شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی آپ نے اشارہ کر کے بتایا. پھر فرمایا لا تکرہ البنات, بیٹیوں سے نفرت مت کرو, میں بھی چار چار بچیوں کا باپ. اس قسم کی بہت سی, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بڑا رحم کا, شفقت کا, بڑی محبت کا معاملہ کرتے تھے. مشہور واقعہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے پر محبت میں کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ انہیں بٹھاتے. اور یہی معاملہ جب حضرت فاطمہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور اپنے والد محترم کا بوسہ لیتی اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت زینب سب سے بڑی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہ, کتنی محبت, ان کے انتقال پر مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہی تھی, مشرکین مکہ نے انہیں روک لیا, کسی نے نیزہ مارا اور وہ نیزہ بہت ہی نازک مقام پر لگا, حالت حمل میں تھی, خون جاری ہو گیا, فوراً واپس لایا گیا, علاج کرایا گیا. عرصے تک علاج کے باوجود زخم تھما نہیں اور سسرال والوں کو ڈر لگا کہ کہیں اس حال میں اگر یہ مر جائے تو خون کی زدیت ہمارے اوپر نہ آئے, چلو ان کو ہجرت کی اجازت دے دو. 31 سال کی عمر تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی, اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے زخموں کی تاب نہ لا کر دنیا سے رخصت ہو گئی. ان کی موت پر اتنا صدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا, اتنی تکلیف, اتنا صدمہ, غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازے کی نماز پڑھائی گئی. جب قبر تیار ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک روایت میں تو خود آپ اس قبر میں اترے, ایک روایت میں آپ اپنے دست مبارک سے حضرت زینب کو اس قبر میں اتارا, دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ چہرے انور بدل گیا. پھر تھوڑی دیر میں پھر آپ کے چہرے پر بڑا اطمینان, بڑی بشاشت. پوچھنے والے نے پوچھا, اللہ اس پوچھنے والے کو جزائے خیر دے, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا عجیب معاملہ ہم نے آپ کے چہرے پر دیکھا جب آپ اپنی بیٹی کو قبر میں لیے اترے. تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے, جب میں اپنی بیٹی کو قبر میں لے کے اترا مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ قبر سب سے پہلے ہر آنے والے کو فتنے کے طور پر دباتی ہے, اور مجھے یہ بات یاد آ گئی اور میں نے اسی وقت اللہ سے دعا کی, اے اللہ یہ میری بچی بڑی کمزور ہے, بڑی ضعف کی حالت میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کی موت پا کر تیرے پاس آئی ہے, اس کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے, اس پر سے وہ آزمائش اٹھا لیجئے. اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرمایا اور مجھے تسلی دی, تو پھر مجھے اطمینان آیا. دوستو بڑی سوچنے کی بات ہے, یہ مرحلہ تو ہم میں سے ہر ایک کے سامنے آنے والا ہے, قبر کا مرحلہ. سوچے تو صحیح اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر امتی کے دل میں سورہ ملک آئے, سورہ ملک کے پڑھنے پر قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. 30 آیتیں ہیں, ایک آیت ایک دن بھی اگر یاد ہو تو مہینے میں سورت یاد ہو جائے. 30 آیتیں ہیں, صرف ایک دن ایک آیت یاد ہو تو 30 دن میں سورت یاد ہو جائے, کتنی آسان, بڑی کتنی بڑی فضیلت کی بات. پھر ایک روایت میں فرمایا بیماری کی حالت میں سورہ اخلاص بار بار پڑھنے پر اللہ پاک اس کو عذاب قبر سے بچائیں گے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ بڑا خصوصی معاملہ, جہاں آپ نے حکم دیا بیٹیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, شفقت کا معاملہ کرو, وہاں عمل نمونہ بھی آپ کا پوری سیرت میں موجود ہے. اور بیٹی ہے تو آپ نے یہ حکم دیا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کا پورا خرچ اٹھائے, اس تعلیم اور تربیت کرے، لڑکا بالغ ہو جائے، کمانے کے لائق ہو جائے، باپ اس کی کفالت سے اپنے آپ کو دستبردار کر سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بیٹی میں نہیں ہے، بیٹی بالغ بھی ہو جائے تب جبھی بھی اس کی ذمہ داری باپ ہی پر رہے گی، یہاں تک کہ وہ شادی ہو کر رخصت ہو کے نہ چلی جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے شادی کے بعد کوئی ایسی صورتحال پیش آئے جس سے دوبارہ وہ اپنے باپ کے گھر لوٹ آئے۔ حدیث میں فرمایا ایسا صدقہ تو سب سے افضل صدقہ ہے، پھر یہ ذمہ داری باپ پر ہی لوٹ کے آئے گی۔ کہیں اس بیٹی کو شریعت نے بے سہارا نہیں چھوڑا، جب تک شادی نہیں باپ کے تحت، شادی ہو کے جائے تو شوہر کے ماتحت، واپس خدا نخواستہ کسی عذر کی بنیاد پر لوٹ آئے تو پوری کی پوری ذمہ داری باپ کو دی گئی، باپ نہیں ہے تو بھائی کو دی گئی۔ اور ان دونوں سے کہا گیا سب سے بہترین صدقہ بتاؤ، سب سے بہترین صدقہ تمہاری وہ بیٹی یا تمہاری وہ بہن جو لوٹا دی گئی ہو، اس کے لیے اس کی پوری انتظامات اور اخراجات کو اٹھانا۔ جس طرح لڑکوں کو وراثت میں حصہ دیا گیا، آپ کا احسان ایک عورتوں پر یہ بھی ہے کہ آپ نے عورتوں کو بھی میراث میں حصہ دلایا ہے۔ اسلام سے پہلے میراث میں سورہ نساء میں یہی باتیں بتائی گئی کہ میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے، بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کو، شوہر کے مقابلے میں بیوی کو آدھا آدھا حصہ ہے۔ یہ الگ، ہاں بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ شریعت نے صرف انہیں عورت ہونے کی بنیاد پر آدھا حصہ رکھا، برابر ہونا چاہیے تھا، حالانکہ صرف عورت ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے۔ نہیں، قرآن کریم سورہ نساء میں جہاں وراثت کی آیتیں بتائی گئی وہاں اللہ نے صاف بتایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ حصے ہیں، سب سے بڑے انصاف کرنے والے اللہ ہیں، اللہ نے یہ حصے متعین کیے ہیں۔ اور آگے بتایا یہ جو حصے ہم متعین کیے ہیں اس میں بہت بڑی حکمت ہے، واللہ علیم حکیم، ہم جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ بیٹی کو آدھا، بیوی کو آدھا شوہر کے مقابلے میں، ماں کو آدھا باپ کے مقابلے میں، بہن کو آدھا بھائی کے مقابلے میں، کیوں؟ بہت بڑی حکمت، ایک حکمت یہ ہے کہ تمام مالی ذمہ داریاں مردوں پر ہیں، عورتوں پہ نہیں ہیں۔ شریعت نے، اللہ نے جتنی مالی ذمہ داری، اپنا خرچ، اپنی بیوی کا خرچ، اپنے بچوں کا خرچ، بوڑھے ماں باپ کی کفالت، کوئی بہن کوئی واپس آ جائے گھر اس کا خرچ، یہ جتنے اخراجات ہیں تمام کے تمام مرد کے ذمے آتے ہیں، عورت کے ذمے کوئی خرچ نہ، اس کا خرچ ہے نہ، اپنے بچوں کا خرچ ہے نہ، اپنے شوہر کا خرچ ہے۔ اب اندازہ لگائیں تمام مالی ذمہ داری اس پر، عورت پہ کسی قسم کی مالی ذمہ داری نہیں، اس کے باوجود بھی شریعت نے اس کو اتنا حصہ دیا ہے۔ اگر انصاف کا معاملہ ہوتا تو کئی گنا مرد کو زیادہ دیا جاتا عورت کے مقابلے میں، حالانکہ صرف دو گنا دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے خصوصی رحم کا معاملہ فرمایا عورتوں کے ساتھ وراثت میں۔ یہاں جو تقسیم وراثت کی گئی، یہ تقسیم مرد اور عورت ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ذمہ داری کی بنیاد پر، کہ اس مرد پر کئی ذمہ داریاں ہیں مالی اعتبار سے۔ تو جہاں عورت بیٹی بنی رہتی ہے وہ اس پر یہ احسانات، اور اس بیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سامنے حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، بنات طاہرات اور صالحات کی زندگی کو سامنے رکھے اور انہیں نمونہ بنا کر ان کے نقش قدم پر چلے۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ اسوہ بنایا ہے۔ یہی عورت جب دوسرے مرحلے میں آئے، بیوی بنتی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک، اللہ کے بندوں کے نزدیک وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، عمدہ سلوک کرے۔ اور پھر آپ نے آگے بھی بتایا کہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ اس حدیث میں ایک ایک کیا ہے, ایک ناپنے کا آلہ دے دیا, کون کتنا دیندار, کون کتنا متقی, کون کتنا خیر والا ہے, خود بخود اپنا ٹیمپریچر لگا کے دیکھ لے, پتا چل جائے گا کہ میرا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا عمدہ اچھا ہے. ایک تو سفارش اللہ نے قرآن میں الگ کی ہے, وعاشروہن بالمعروف, یہ سفارش اللہ قرار کر رہے ہیں ان عورتوں کے بارے میں, ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھو, یعنی اچھی معاشرت. معاشرت کسے کہتے ہیں؟ رہن سہن. ان عورتوں اپنی بیویوں کے ساتھ کھانا پینا اچھا, لباس پوشاک اچھی, طرز کلام اچھا, بات چیت کا انداز اچھا, یہاں تک کہ حسن معاشرت میں ان کے بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کا حکم دیا ہے. اچھا حکم کہ بات چیت. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کبھی پکارتے یا عروسا, کبھی کہتے یا عائش, جیسے محبت کے الفاظ, اور بڑا بے تکلف کا, بڑی محبت کا, بڑے درگزر کا معاملہ آپ اپنے بیویوں کے ساتھ. کبھی کوئی گھر والی, کبھی کوئی ازواج مطہرات میں سے کسی بات کا جواب دے دیتی ہے آپ کو تو ناگوار نہیں کرتے آپ. یہ نہیں کہ میری پوزیشن, میں کون ہوں, نہیں. خود آپ کہتے ہیں عائشہ تم کب راضی ہوتی ہو, کب ناراض ہوتی ہو, مجھے پتہ چل جاتا ہے. روٹھی کب ہو؟ کہنے کیسے, جب تم مجھ سے روٹھتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے روٹھی ہوئی نہیں ہوتی کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں, آپ کو تو نہیں چھوڑتی. پوری رعایت اپنے گھر والوں کی, پوری رعایت. اتنی کہ دیکھیں نا, آپ کی مصروفیت, باہر سے وفود آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے, باہر سے لوگ آ رہے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے, اور ساری دن بھر کی دشمنوں کی سازشیں, ان سب یہ ساری مصروفیتوں کے باوجود پورا اپنے گھر والوں کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں. آپ کے معمولات دیکھیں, حدیث میں عصر سے لے کر مغرب تک آپ ازواج مطہرات کے گھر جاتے, کیا ضرورت ہے پوچھتے, جو ضرورت ہوتی تو پورا کرتے, کبھی کبھی ان کی ضرورت میں خود ہاتھ بٹاتے. کیا اخلاق والے نبی ہیں ہمارے. اور پورے گھر والوں کی پوری رعایت مغرب کے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ ان کی رعایت, کہ کبھی حبشیوں کا کھیل دکھا رہے, کبھی ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے. ام سلمہ کی جب شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو حضور ان کے اس نکاح میں ان کے ساتھ ان کے یتیم بچے بھی آئے, لیکن آپ ان بچوں کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ تم دوسروں کے بچے ہو. اتنی محبت, اتنا شفقت ان بچوں کے ساتھ. بیوی کا مرحلہ آیا تو شریعت نے اتنا احسان, یہاں تک کہ بچوں کی پرورش کا مسئلہ آیا تو اللہ نے ماں کے ممتا کی پوری پوری رعایت رکھی, کہا بچے کی پرورش میں ماں کو سب سے پہلا حق ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کی خلافت کے زمانے میں ایک مقدمہ ہوا, پیش آیا. مقدمہ کس کے خلاف؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف. مقدمہ یہ تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی, ایک بیوی کو طلاق دے دی تھی اور بچے ان کے پاس رہتے تھے. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو ان کے بچے راستے میں کھیل رہے تھے, حضرت عمر نے دیکھا تو میرا بچہ اٹھا کے گھر لے کے آ گئے. اب یہ ان کی بیوی روتی ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس فریاد کی. حضرت ابو بکر نے عدالت میں انہیں بلایا اور ان کے خلاف فیصلہ کیا کہ بچے کو ان کے حوالے کر دو. بڑا حکمت کا جملہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا, عمر ریقها خیر لک من اصلک, اس بچے کے لیے اس کی ماں کا تھوک تمہارے شہد سے بہتر ہے. اس بچے کے لیے اس کی ماں کا تھوک تمہارے شہد سے بہتر ہے. یہ بچہ سب سے زیادہ اس وقت اپنی ماں کا محتاج ہے, ماں کی گود میں پرورش پائے, ہاں جب بڑا ہو جائے تو تمہارے پاس آ جائے. اسی لیے شریعت نے عمر بھی رکھ دی کہ اس عمر تک ماں کے پاس, اس عمر کے بعد باپ کے پاس جائے. یہ احسانات ہیں عورتوں پر. یہی عورت جب ماں بنے, اللہ اکبر, اتنا اعزاز, اتنی تکریم دنیا میں شاید کسی چیز کو ملی ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو دی ہے. اللہ کی محبت کتنی بڑی بات, اللہ کی محبت مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے ماں کی محبت کو بتایا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. کتنا خیال, پرورش کے معاملے میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو, ازدواجی زندگی میں شوہر کے مقابلے میں بیوی کو, ماں باپ کے حقوق کے معاملے میں باپ سے زیادہ ماں کے حق کی رعایت کی, اور آپ اور ان کی فضیلت بھی زیادہ بتائی. باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں وہ تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, خدمت کرو وہاں سے پہنچو. ایک صحابی نے پوچھا, میں اپنی ماں کے ساتھ, میرے ماں باپ ہیں, سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق ہے, ماں ہے یا باپ ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ماں ہے, ماں ہے. پھر 4th مرتبہ کہا باپ. ایک صحابی ایمان لائے, ان کی والدہ ایمان نہیں لائی. ان کی والدہ نے ان سے پوچھا, تمہارے نبی ماں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگے, ہمارے نبی تو یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو کہنے لگی, جب تک تو اسلام سے نہیں پھرے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. طے کر لیا. بڑے پریشان ہوئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتایا. آپ نے فرمایا, نہیں نہیں, ایمان پر بھی جمو اور اپنی ماں کو راضی کرتے رہو. زبردستی وہ صحابی اپنی ماں کے منہ میں لقمہ ڈالتے رہے, ماں کوستی رہی, ڈانٹتی رہی, اس کو برداشت کیا, اف تک نہیں کہا. اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا, ماں باپ اگر تم پر زیادتی بھی کرے ان کے ساتھ, تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہو. پھر ایک بات بتائی کہ آج ماں باپ کے ساتھ, دونوں کے ساتھ بالکل برابر کا برتاؤ. لیکن اگر کسی آدمی کے پاس اتنی ہی چیز ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ برتاؤ کر سکتا ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے چلو دونوں کو برابر دے دے, کسی کے پاس اتنا ہے کہ یا تو ماں کو دے یا تو باپ کو دے. آپ نے فرمایا, اگر کسی کے پاس اتنی سی مقدار ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کی کفالت پوری ہو سکتی ہے, آپ نے فرمایا ماں کا حق مقدم ہے باپ کے مقابلے میں. یہ سارے احسانات خصوصاً عورتیں, ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. غور کریں ان باتوں پر کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا, اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کا کتنا خیال فرمایا, کتنی بڑی عزت دی. ایک عورت کی نیکوکاری 70 مردوں کی نیکوکاری سے بہتر ہے. ایک بدکار عورت کی بدکاری 70 بدکار مردوں کے برابر ہے. ایک عورت کا بننا معاشرے پہ بہت اثر پڑتا ہے, ایک عورت کا بگڑنا معاشرے پہ اتنا ہی خراب اثر پڑتا ہے. بھول گئی عورتیں اس بات کو کہ اللہ نے کیا مقام دیا, کیا احسانات فرمائے, کیسی تکریم اور کیسا اعزاز بتایا ہمیں, کیسی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے. وہ ساری صلاحیتیں خواہشات پر, ناجائز چیزوں پر یا تو غیر ضروری چیزوں پر لگ رہی ہیں. یاد کریں ان خواتین کو, ان کے ایمان کو, ان کی استقامت کو, ان کے حوصلے کو, ان کی برداشت کو, ان کی دور اندیشی کو, کہ جن سے ماحول بدل رہا تھا, جن سے معاشرہ بدل رہا تھا. کیسی خواتین. بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کفر پر جمے ہوئے ان عورتوں کے سامنے موم ہو رہے. اکرمہ کہنے لگے, چھلانگ لگا دوں گا پہاڑ سے, کود جاؤں گا سمندر میں, ایمان نہیں لاؤں گا. ام حکیم نے طے کر لیا کہ نہیں, میں اپنے شوہر کو لاؤں گی ایمان میں. لائے نہیں لائے. بڑے بڑے پہاڑ. ام سلیم, ابو طلحہ انصاری بڑی آپس میں محبت کرنے والے. ام سلیم نے ایمان قبول کر لیا, ابو طلحہ نے کہا چلو نکاح کر لے. بڑی محبت تھی دونوں میں آپس میں جاہلیت کے زمانے میں. ام سلیم کہنے لگی, آپ ایمان میں داخل ہو جائیں, آج بھی ہم آپ کی محبت کے قدردان ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ اپنا راستہ, ہم اپنا راستہ. ایسا نہیں کہ معشوق کا ہاتھ تھاما تو ایمان کو بیچ دیا. وہ فاطمہ بنت خطاب, عمر بن خطاب کی بہن, کیا حوصلہ, کیا ایمان.
ایمان کیا استقامت اس عورت کے اندر, کون سا, ہم سب بار بار یہ واقعہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں حدیث کی کتاب میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اس شخص کو اسلام کے لیے قبول فرمائیے. حضرت عمر گھر سے نکلے ہیں, چہرے پہ غصہ ہے, قہر و جلال ہے, کیا ارادہ تھا, نعوذ باللہ آج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دوں گا. دیکھو تو صحیح, اس واقعے میں ایک طرف انسان کیا منصوبے بناتا ہے, دوسری طرف اللہ پاک کے کیا منصوبے ہوتے ہیں, انسانوں کی پلاننگ کیا ہوتی ہے اور اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. نکلے تھے اس ارادے پر, راستے میں ایک صاحب ملے, دیکھا بڑے قہر و جلال, بڑے غصے میں جا رہے ہیں, اور عمر کو پتا نہیں تھا یہ مسلمان ہو چکے. پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو, کہنے لگے بس بات بہت آگے بڑھ گئی ہے, میں طے کر کے نکلا ہوں اپنے گھر سے, نعوذ باللہ آج میں محمد کا قتل کروں گا. مسلمان ہو چکے تھے, فوراً وہ کہنے لگے عمر پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو, جس روشنی کے بجھانے کی تم کوشش کرنے کے لیے نکلے ہو, اس روشنی کی کرنیں تو سب سے پہلے تمہارے گھر میں پہنچ چکی ہیں, تمہاری بہن تمہارے بہنوئی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. سننا تھا, فوراً اپنی سواری کا رخ بدلا, ہاتھ میں تو ننگی تلوار تھی, سیدھے اپنے بہن کے گھر پہنچے. اندر کیا ہو رہا تھا, بہن بہنوئی کسی صاحب سے قرآن شریف سیکھ رہے تھے, دستک دی, کھٹکھٹایا, بہن نے محسوس کر لیا بھائی آئے ہوئے ہیں. جیسے کہا عمر آئے ہیں, سعید ان کے بہنوں ہی فوراً کہیں جا کے چھپ گئے, قرآن پڑھانے والا وہ بھی کہیں جا کے چھپ گیا, وہ عمر کی بہن تھی, گئی دستک, دروازہ کھولا, عمر کھڑے ہیں, پوچھا کیا کر رہی ہو, کیا کر رہی تھی اندر, کیا سلام ہو ایسی بہادر خواتین پر, ان کے ایمان پر, ان کے استقامت پر. کیا کہنے لگی, وہی بات جو بات اصحاب کہف کے نوجوانوں نے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا. بادشاہ نے ان سے پوچھا, سنا ہے تم نے اپنا دین بدل لیا, تو کہنے لگے سنو یہ دین جس پر ہم قائم ہیں اس کی ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ان کو اس کو ایمان کی دعوت دی. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض, ہمارا اور تیرا رب آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, تو رب نہیں ہے. عمر کی بہن فاطمہ کہنے لگی, بہت ہو گیا, بہت چھپا لیا ہم نے, عمر سننا ہے تو سن, ہم وہ قرآن پڑھ رہے تھے جو قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا, سننا تھا. کبھی اپنی بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھایا عمر نے, کبھی اپنی بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, جیسے ہی سنا ایسے مارا خون میں لہو لہا, بیوی کو پٹا دے کر, بہنوں ہی اندر سے نکلے, بیوی بہن کو بچایا, اپنی بیوی کو بچایا, جب بیوی کو بچانے کے لیے آئے ان کی داڑھی پکڑ کے انہیں بھی پیٹا, جب بہن کو مار رہے تھے تو بہنوں ہی سامنے, بہنوں ہی کو مار رہے تو بہن سامنے, دونوں کا یہ جذبہ کہ مجھے مار پڑے اللہ کے نام پر اور مجھے اللہ کے پاس ثواب ملے. حضرت عمر حیرت کر رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا, اتنی کمزور اتنی نازک میری بہن, مار کھانے کا جذبہ اس کے اندر کہاں سے آ گیا. اسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اس شخص کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ اس عمر کو ہدایت کی دولت دے دے. کون ہے اللہ, اللہ وہ قدرت والا ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار دے کر, دل میں قتل کا ارادہ ڈال کر, گھر سے نکال کر دلوں کو پلٹنے والا اللہ ہے. ساری دنیا کو بتایا ہم ایسے قدرت والے ہیں کہ ہاتھ میں ننگی تلوار دے کر, دل میں قتل کا ارادہ ڈال کر ہم اپنی قدرت سے ہدایت دیتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. کیسی ہدایت, ہم کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, کس کا کفر, شیطان من شیاطین العرب بات کہتے تھے, یہ تو عرب کا ایسا شخص ہے, لیکن کیا بنے, اللہ اکبر, لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے. کس پر جا رہی بات, اس نوجوان خاتون پر جس کے حوصلے نے, جس کے استقامت نے دیکھا بہن لہو لہان, بہن بھائی کے دل میں رقت, ایک اندر سے محبت کی لہر اٹھی, کہا بہن سے اچھا یہ تو بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے وہ تو سناؤ. اب یہاں بات آئی, جو سورہ طہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، سورہ طہٰ کی آیتیں ان کے بہنوں ہی پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، بہن دیکھ کے مچل رہی ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں کہ آج یہ کلام میرے بھائی کے دل کی دنیا بدل رہا ہے، خوش ہو رہی ہے، مار کھا لیا، قربانی دے دی، اللہ نے اس کی قربانی کو ذریعہ بنایا، وہ عمر جس کے کئی لاکھ مربع میل اللہ پاک نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے، کس کے نام اعمال میں جا رہا ہے؟ یہ اس بہن کے نام اعمال میں جا رہا ہے، سورہ طہٰ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس آیت پر پہنچے فوراً کہا رک جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لاؤ مجھے وقت دو، ایمان جب دل میں اترتا ہے ہر قسم کے خطرے کو نکال کے رکھ دیتا ہے، سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ڈرتے، بہن کہنے لگی ناپاک ہو تم، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی عام انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، جاؤ غسل کر کے آؤ، پھر ہم تمہارے ہاتھ یہ کتاب دیں گے، کیا اللہ کے علاوہ کسی کو ڈرنے والی نہیں تھی یہ خاتون، کیا کچھ نہیں کر سکتی بہن اپنے بھائی کے لیے، کیا کچھ نہیں کر سکتی بیوی اپنے شوہر کے لیے، ماں اپنے بیٹے کے لیے، کیا سب کچھ کر سکتی ہے، سب کچھ، بڑے بڑے پہاڑوں کو مول کر دیا ہے ان عورتوں نے، کون کہتا ہے کہ خاتون یا عورت اپنے ماحول اور معاشرے کو نہیں بدل سکتی، ذرا یہ کر کے تو دیکھیں، بہت روٹھے ہیں ہم اپنے گھر والوں سے، بہت روٹھی ہیں بیویاں اپنے شوہروں سے، بہت روٹھی ہیں شوہر اپنے بیویوں سے، کوئی بیوی اپنے شوہر سے دین کے لیے روٹ کر تو دیکھے، کوئی شوہر اپنے بیوی سے دین کے لیے روٹ کر تو دیکھے، کوئی ماں اپنے بیٹے سے دین کے لیے روٹ کر تو دیکھے، بیٹا تو میرا لخت جگر ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرا نور نظر ہے، تو گھر سے مت جا، تو گھر ہی میرے، تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن ایک کام یہ کر لے، تو میری آنکھوں کے سامنے مت آنا، اس لیے کہ اس گھر میں نماز پڑھنے والے تلاوت کرنے والے رہتے ہیں، میں روٹ ہی ہوں تیرے سے صرف اس بات پر، کیا نہیں کر سکتی ہیں عورتیں، چھوٹے چھوٹے وظیفے نہیں، بہن بھائی کا دل، شوہر کا دل، باپ کا دل، یہ دلوں کو بدلنے کے لیے اعمال کریں، اعمال میں طاقت ہے، رکھیں عورتیں روزہ، نفلی روزہ رکھیں صرف اس مقصد کے لیے، اے اللہ یہ میں روزہ اپنے بھائی کی ہدایت کے لیے، اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے، شوہر روزہ رکھے اپنے بیوی کے لیے، میں صرف یہ روزہ اپنے بیوی کی ہدایت کے لیے رکھ رہا ہوں، افطار میں گڑ گڑا کر مانگے، بیوی کی نظر شوہر پر، شوہر کی نظر بیوی پہ پڑے گی، ماں بیٹے کی نظر ماں پر پڑے گی، اماں یہ کیوں تم گڑ گڑا رہی ہو، بیٹا صبح سے لے کے شام تک اللہ کے نام پر بھوکا تھی، صرف تیرے لیے تو نوازی بن جائے، کیا وہ مت ہو، ارے کیسے کتنا پتھر دل میں انسان ہو، کیا یہ بات سن کے اس کا دل ٹوٹے گا نہیں، اس سے بڑی سخت دلی کی بات کیا ہے کہ نبوت کا چراغ بجانے کے لیے جو شخص نکلا ہے، صرف بہن کی ایمان کی دو باتیں سن لینے پر، اس کے جمنے پر اللہ نے اس کی دنیا بدل دی، عورتیں کر سکتی ہیں، کر سکتی ہیں، اپنے ماحول اور معاشرے کو بدل سکتی ہیں، ضرورت ہے اس بات کی آج کے اس جاہلیت کے معاشرے میں، کہ ایسی عورتیں جن عورتوں کے صفات سورہ احزاب میں بتائی گئی، مسلمات ہو، مؤمنات ہو، آنتات ہو، تائبات ہو، عابدات ہو، خاشعات ہو، مصدقات ہو، متصدقات ہو، ذاکرات ہو، صائمات ہو، یہ صفات اللہ نے بتائی، یہ صفات، ان صفات کے ساتھ اسلام کی، فقہ کی، حدیث کی تھوڑی سی ضروری واقفیت بھی ہو، پھر ایک بے چینی اندر سے ہو، ایک کڑھن اندر سے ہو، اے اللہ جس گھر میں میں جاؤں شادی ہو کر اس گھر کی دنیا میں بدل دوں، اس گھر میں محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور بڑے دور اندیشی کے ساتھ اس گھر میں اسلامی ماحول کو لاؤں، یہ بے چینی آج کی نوجوان لڑکیوں میں ہونی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو سہارے کی ضرورت ہے، اچھا گھر ملے گا ہماری بیٹی اچھی رہے گی، برا گھر ملے گا تو بھر نہیں بھائی اس کا مسئلہ تو مشکل ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس نوجوان لڑکی کا واقعہ سنا کر ساری دنیا کے نوجوان لڑکیوں کے اس عذر کو ٹھکرا دیا ہے، کیا کسی لڑکی کو فرعون سے بڑا کمرہ شوہر ملا ہے، کیا کسی عورت کو فرعون سے بڑا ظالم شوہر ملا ہے؟ سلام ہو اس عورت کے استقامت پر، اس کے ایمان پر۔ حضرت آسیہ کی ایمان لے کر آئی، میخے ٹھکوا لی اپنے جسم پر، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی فرعون اپنے بیوی سے اتنی محبت کرتا کہ سلطنت داؤں پہ لگا دیتا تھا اپنے بیوی کے لیے، لیکن جب ایمان لے کر آئی اس کا دماغ اتنا خراب ہوا، تختے پہ باندھ کر اس عورت پر، اس کے عورت کے جسم پر میخے ٹھکوا دی، میخے ٹھکوا دی، برداشت نہیں کر سکی۔ اسی کیفیت کے ساتھ پکارا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، اپنے پڑوس میں مجھے ایک گھر بنا کے دے دیجیے، اس فرعون کے ظلم سے مجھے بچا لیجیے اور اس کے لشکر سے مجھے ظلم سے بچا لیجیے۔ فوراً اللہ نے ان کی روح کو اٹھا لیا۔ ضرورت ہے آج ایسے خواتین کی، ضرورت ہے آج ایسی لڑکیوں کی، ضرورت ہے آج ایسی ماں اور بیویوں اور بیٹیوں کی، جس گھر میں جائیں، جس گھر میں رہیں، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ وہاں پر دین لا رہے ہو، سنتوں کا ماحول لا رہے ہو، عبادت کی فضا بنا رہے ہو، خدمت کا ماحول بنا رہے ہو، بڑے اور چھوٹوں کا اکرام کی فضا گھر میں بن رہی ہو۔ یہ استعداد، یہ صلاحیت اللہ نے ہر عورت کے اندر رکھی، اسی لیے اس امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں بھی ایسی استعداد نصیب فرمائے، ہمیں بھی قبول فرمائے، ہماری عورتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، ہماری صلاحیتوں کو اللہ پاک ضائع نہ فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد و مالک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، اخلاق نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ ہمیں معاشرے میں، ماحول میں اے اللہ انقلابی زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے ذریعے سے دین کا کام لے لے، ہدایت کا کام لے لے۔ اے اللہ اے اللہ، عافیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں ایسی تبدیلی فرما جس سے دیکھ کر لوگ بدل جائیں۔ اے اللہ ان کی زندگیاں بدل جائیں۔ ہمارے مردوں میں، جوانوں میں، عورتوں میں ایسی صلاحیت ہے اللہ تو نے رکھی ہے، اس کو صحیح جگہ پر قبول فرما لے۔ اے اللہ آج تک کی کمی کوتاہی کو معاف فرما، درگزر فرما۔ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ ہماری ایک ایک حاجت کو، ضرورت کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، سب کو قبول فرما۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، عافیت کی، برکت کی زندگی اور روزی نصیب فرما۔ ہماری دعا کو